وسلموا على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، أو كما قال ببركة: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك، عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، کتاب الوحی صحیح بخاری شریف سے حدیث نمبر 3 کے ابتدائی موضوع پر گزشتہ درس میں آپ حضرات نے چند اہم باتوں سے متعلق فرامین سیدہ عائشہ سماعت فرمایا۔ آج اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کہ ہر لفظ جو حدیث میں ذکر ہوا ہے اس سے ہم آشنائی حاصل کریں، حضرت سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انہا نے ارشاد فرمایا کہ اول ما بودی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤی الصالحہ، سکار الصلاۃ والسلام پر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا اس کی ابتدا پاکیزہ اور سچے خوابوں کے ساتھ تھی، اور وہ خواب کیسے تھے؟ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، وہ اچھے خواب ایسے ہوتے کہ اس کو دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح واضح ہو جایا کرتی تھی۔ یہاں سے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب کے حوالے سے چند باتیں پیش کی تھی کہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ خواب کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا سلسلہ ہے، اور حضرات انبیاء کاملین کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں، لیکن امت کے اندر جو اشخاص، جو افراد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر گامزن ہوتے ہیں، رب کریم فیضان نبوت کے تحت ان کے قلب پر بھی ایسے القاء الہام نیند کی حالت میں فرما دیتا ہے، جس طرح کہ کل کی گھڑی سے پاک آپ کی خدمت میں نے پیش کی تھی صحیح مسلم شریف سے، اور خواب کی ایک اہمیت ہے جس پر میں نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری نے کتاب الرؤیا، کتاب التعبیر کے نام سے پورا ایک باب باندھا ہے، امام مسلم نے باندھا ہے، سارے محدثین نے باندھا ہے، سرکار نے خود جو ہے کہ وہ خواب کی فضیلت اور اس کے متعلق باتیں بیان فرمائی ہیں۔ کل کی حدیث میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ مسلم شریف میں کتاب الرؤیا میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا: الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْرَهُهُ، اگر کوئی تم میں سے ایسا خواب دیکھے کہ جس کے دیکھنے کے بعد وہ حلم، شیطانی خواب، کہ اس سے پریشانی اسے لاحق ہو جائے، تو فرمایا کہ گھبرائیں نہ، فَلْيَنْفُسْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وہ اپنے بائیں جانب 3 دفعہ تھتکار دے، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، اور اس کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئے، تعوذ کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم پڑھے۔ فرمایا یہ جیسی پڑھ دیا جائے گا اور 3 دفعہ بائیں طرف تھتکار دیا جائے گا، فرما فینہا لن تدرہا کہ وہ پھر یہ عمل، یہ تاثیر کہ تھتکارنے کے بعد اور اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کے بعد اور اس کی شر سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرنے سے ہوگا، یہ کہ پھر یہ خواب چاہے کیسا بھی ہو، اس سے انسان کو ضرر نہیں پہنچے گا. جس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی خواب دیکھ لو تو پھر اس کی نوعیت کو دیکھو، اس کی کیفیت کو دیکھو، وہ خواب تمہیں اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے. اگر برا لگتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِن رَأَى رُؤْيًا حَسَنَةً، اگر برا ہے تو پھر اس کو بیان نہ کرو. اگر وہ برا خواب ہے کہ جس کو دیکھ کر تم خود پریشان ہو تو پھر اس کو برا خواب کو بیان نہ کرو. لیکن ایسا خواب ہے جو تمہیں بشارت والا لگتا ہے، اچھے صالحین نظر آ گئے، اچھے مقامات نظر آ گئے، وہاں پر آپ کا جانا یا مختصر یہ کہ وہ حسن والا خواب ہو، تو سکا فرماتے فَإِن رَأَى رُؤْيًا حَسَنَةً، جب کوئی اچھا خواب دیکھ لو تو پھر یہ نہیں کہ ڈھنڈورا پیٹو. فرمایا کہ فَلْيَبْشِرْ وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، پھر اس کا تذکرہ اور اس کی بشارت اور اس کے بارے میں بتاؤ مت کسی کو، مگر اس کو بتاؤ جو تم سے محبت کرتا ہو. تعبیر اس سے طلب کرو خواب کی کہ جو تم سے محبت کرتا ہو. کیونکہ روایت میں یہ بھی موجود ہے، معبرین نے، علامہ ابن سیرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی خواب کسی نااہل کو بتا دیا جائے اور وہ اسی کے مطابق جو منہ میں آیا بگ دیا، تعبیر کر دی، تو بہت ہی ممکن ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہی تعبیر ہو جائے گی. تو فرمایا اس لیے کہ جب خواب دیکھا جائے تو خواب کسی عالم سے، محض عالم سے نہیں، بلکہ وہ خواب کے کچھ رموز اور اسرار کو جانتا بھی ہو، فہم بھی کچھ رکھتا ہو، اور واقعی میں وہ عالم ربانی ہو، اور وہ آپ کا مخلص و محب بھی ہو کہ وہ آپ کو صحیح مشورے دے سکے. اگر کوئی غلط بات بھی اس خواب کے اندر ہے تو صدقے کے لفظ میں آپ کو کہہ دے کہ صدقہ کر دیں، اور اس کی اچھی تعبیر کرنے کی گویا کہ کوشش کریں. جس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اس کو اگر خواب میں دیکھتا ہے تو پھر یہ خواب ایسا ہے کہ جس کو کسی چیز کے سامنے بیان نہ کیا جائے. یعنی ہاتھی کا گوشت کھا لیا، یا جناب بندر کا گوشت کھا لیا، اس قسم کی باتیں اگر دیکھے جو حرام چیزیں ہیں تو پھر اس کی تعبیر بالکل جو ہے کہ وہ اس اعتبار سے ہوگی کہ جو دیکھا گیا ہے، تو پھر اس خواب کو بیان نہ کرے. اگر پھر بھی بیان کرنا چاہتا ہے تو ایسے مخلص کے پاس جائے جو صحیح تعبیر اس سے کر دے، اور تعبیر کو وہ ایک پردے کے جامع میں رکھے. اگر اس خواب میں کوئی خراب شے بھی ہے تو صدقہ جو ہے کہ آفتوں کو ٹال دیتا ہے. تو اچھے معبرین یہ ہے کہ سامنے والے شخص کو وہم میں مبتلا نہ کریں. اس لیے کوئی نبی تو نہیں ہے کہ ہو بہو سارے خواب اس کے سچ ہوں گے. کچھ اس کی معدے کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، کوئی جناب اس کے جسم کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، پھر ممکن یہ بھی ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب صدقہ کر لیں، اور اس میں جو چیز حسن اور کمال والی ہوتی ہے، اس کی دل جوئی والی ہوتی ہے، تو اس کو بیان کر دیا جاتا ہے. سکا فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کے اندر ہے، ترتیب کے ساتھ حدیث ہے، روی المومنو جزء من 46 جزء من النبوۃ. فرمایا کہ مومنین جو خواب دیکھتے ہیں یہ نبوت ہی کا پرتو ہوتا ہے، نبوت ہی کا فیض ہوتا ہے. فرمایا یہ مومنین جو خواب دیکھتے ہیں جزء من 46 جزء من النبوۃ، یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے. کہ جو صالحین کو دیکھا جاتا ہے یا اچھے خواب دیکھے جاتے ہیں تو یہ نبوت کا 46ویں حصہ ہے، جو ان کی اتباع کی بنا پر امت کو گویا کہ مرحمت کر دیا جاتا ہے. اسی ترتیب میں جہاں پر ہم خواب سے متعلق یہ باتیں سماعت کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر جو بخاری کی حدیث کی تشریح ہو رہی ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی ہے، تو وہیں پر جہاں پر یہ بیان کر دیا گیا کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہے، برے خواب شیطان کی جانب سے ہے. برے خواب دیکھو تو اس کا تذکرہ مت کرو، اچھے خواب دیکھ لو تو گویا کہ اپنے ایسے مخلص دوست کے پاس یا ایسے شخص کے پاس جاؤ جو تم سے مخلص ہی ہو، محبت ہی کرنے والا ہو، تو اس سے گویا کہ تعبیر طلب کرو تاکہ وہ تمہارے مزاج اور معاملات کے اعتبار سے گویا کہ صحیح تعبیر کرے. جہاں پر ہم خواب کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اس میں ادخال شیطان ہو سکتا ہے، لیکن وہیں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد بھی موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر، کیا نبی ہریرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم شریف میں روایت سیدنا امام مسلم نے لی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دہن پاک سے یہ ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا. سکا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا، فقد رآنی، پھر وہ اس کے معدے کا یہ آنتوں کا دخل نہیں ہے، فرمایا فقد رآنی، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. کیوں؟ فرما اس لیے کہ فین الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میں میری مماثلت نہیں کر سکتا. شیطان یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا برگزیدہ بنایا ہے کہ آپ کی مماثلت خواب میں نہیں ہو سکتی، تو عالم شہادت اور ظاہر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جو لوگ اس بات کی شہدائی ہے کہ نبی ہمارے مثل ہے، آپ اندازہ لگائیے ان کو اللہ رب العزت نے نیند اور خواب میں بھی مماثلت سے ورا بنایا ہے، تو عالم ظاہر کے اندر ان سے مماثلت کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. اگر شیطان کے دخل کا خیال تمہارے ذہن میں آ جائے کہ شیطان کو تصویر دھار کر آ رہا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میں یہ جرت و قوت ہی نہیں ہے کہ وہ میرا لبادہ اوڑھ کر میری مماثلت کر سکے. ہاں، اس میں معبرین نے یہ دیکھا ہے اور لکھا ہے کہ جس کی قسمت کا تارہ چمکتا ہے وہ اللہ کے حبیب کی زیارت علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ اپنے خواب میں کرتا ہے، لیکن اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کریمہ ایک آئینے کے مانند ہے، ایک شفاف آئینے کے مانند ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آئینے کے سامنے جو چیز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اسے اپنی صورت نظر آتی ہے. اب ایک سفید کپڑا سامنے رکھیں تو وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، ایک سیاہ کپڑا رکھیں تو وہ انتہائی سیاہ بھی نظر آئے گا، ایک گندا کپڑا رکھیں تو اس کی گندگی بھی ظاہر ہو رہی ہوگی. فرمایا گیا کہ اگر کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھے اور جس طرح کے آپ کا حسن و جمال اس نے پڑھ رکھا ہے، اس کا مزاج اس مطابق نہ جا رہا ہو اور اسے ڈر بھی لگ رہا ہو کہ ہے یہ سرکار لیکن یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو فرمایا کہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے، یہ اس کے خود گویا کہ باطن کے اندر ایسی خرابی ہے کہ جس کی بنا پر اسے گویا کہ آئینہ نبی کے اندر اپنی صورت ایسی نظر آ رہی ہے، وہ دیکھ سرکار ہی کو رہا ہے لیکن سرکار اس کے خواب میں آ کر اس کو حقیقت کی طرف آگے کر رہے ہیں کہ تو اپنی باطن کی اصلاح کر، اپنے معاملات کو درست کر، کیونکہ میں تو جلوگر ہو چکا ہوں اپنی آب و تاب کے ساتھ، لیکن تیرے دن کے آئینے میں اتنی صفائی نہیں ہے کہ میری صورت تیرے دل کے آئینے میں چھپ سکے. تو یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا یہ حق ہی ہے، یہ ثواب ہی ہے، یہ درست ہی ہے، اور گویا کہ صحابہ کرام علی رضوان سے لے کر تواتر سے امت میں یہ شرف چلا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو امت نے کثرت کے ساتھ خواب کے اندر مشاہدہ کیا اور خواب کے اندر گویا کہ معاملہ کیا ہے. میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جس طرح کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے خواب دیکھا، اس سے پہلے مسلم کی حدیث آپ کے سامنے دوسری پیش کر دوں، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ سے ہی ہے. پورے جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں یہ امام مسلم سے کتاب الرویہ سے میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک اور حدیث یہاں پر پیش کرتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یقول من رآنی فی المنام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے نیند میں دیکھ لیا، منام نیند میں دیکھ لیا، فسیرنی فی الیقظہ، انقریب مجھے جاگتے میں دیکھے گا. یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ ان قریب وہ مجھے جاگتے میں دیکھ لے گا. یہ فسرنی فیسرنی فی الیقظہ، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے اور خدا نے کرم فرمایا تو ان قریب مجھے جاگتے میں بھی دیکھ لے گا. لا يتمثل الشیطان، اس لیے کہ شیطان میری مماثلت نہیں کر سکتا، شیطان میری مماثلت نہیں کر سکتا. تفسیر المانی کے اندر علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت نے 22 پارے کی جو آج ہم آیات پڑھ رہے تھے سورہ عذاب میں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، خاتم المفسرین ہیں، بڑے عظیم محدث ہیں اور تمام مکاتب فکر کے لوگ سوائے اہل تشیع کے، جتنے بھی گویا کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کے مدعی ہیں، وہ سیدنا علامہ محمود آلوسی علیہ رحمت کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی کتابوں کو، اور اہل بغداد کے لیے اہل عراق کا سب سے بڑا فخر ہے، اس لیے کہ عراق میں اتنا بڑا کوئی مفسر اور محقق نہیں گزرا کہ جو آخری صدی ہجری کے اندر گویا کہ انقریب یہ 12ویں صدی ہجری کے اندر گویا کہ گزرے ہیں. علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت رضوان بڑے عظیم بزرگ، اور ان کی شان یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے سیدنا معروف کرخی کے قدموں میں دفن کرنا. میں حضرت کا بڑا معتقد ہوں، میرے پاس ان کی کتاب تفسیر المانی بھی ہے، دیگر اور کتابیں بھی ہیں. جب میں بغداد شریف حاضر ہوا اور کچھ عرصہ میں نے بغداد شریف میں گزارا، سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار جو پرانے بغداد کے اندر واقع ہے، ایک بہت بڑا قبرستان جو دریا دجلہ اس کے ساتھ گزرتا ہے، اس طرف نیا بغداد ہے، اس طرف پرانا بغداد ہے، سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت کا مزار جہاں پر لاکھوں صالحین آرام فرما رہے ہیں، اس قبرستان میں انبیاء میں سے حضرت یوشو بن نون ہے جو حضرت موسیٰ کی خدمت کرتے تھے، خادم تھے، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، حضرت یوشو بن نون، حضرت جنید بغدادی، حضرت بحل الدانا، حضرت بے شمار گویا کہ اولیاء کاملین وہاں پر گویا کہ جلوگر ہیں، اور اسی کے درمیان سرکار غوث اعظم کے مشائخ میں جد قریب حضرت سیدنا معروف قرخی علیہ رحمت جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے. علامہ شامی فتاوی شامی میں لکھتے ہیں, جہاں پر علامہ شامی نے فتاوی شامی میں حنفی مشائخ کا ذکر کیا ہے وہاں پر سیدنا معروف قرخی کا ذکر کیا. سرکار غوث اعظم ان کی مزار پر جا کر مجاہدات کیا کرتے تھے. یہ سرکار غوث اعظم کے پیروں میں سے, لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ پیر بھی آپ کا مرید بن گیا ہے, اور آپ کو گویا کہ سیدنا غوث اعظم کو اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی ہے کہ سیدنا معروف قرخی آپ کے مشائخ میں سے تو ہے لیکن فضیلت ایسی ہے کہ آپ کی مریدیت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نے سرکار غوث اعظم نے وہاں پر جا کر مجاہدات تو کیے, لیکن اللہ نے سرکار غوث اعظم کو اتنا نوازا ہے اور اتنی گویا کہ طاقت مرحمت فرمائی ہے کہ سیدنا امام حسن عسکری کے بعد اور سیدنا امام مہدی سے پہلے جتنے اولیاء ہوں گے سب کی گردنوں پر آپ کا قدم موجود ہے. اور اس پر گویا کہ مشائخ نے اتفاق کیا. مجدد الفسانی قیوم الزمانی شیخ سرہندی علیہ رحمت الرضوان نے مکتوبات شریف کے اندر اس بات کو واضح کیا, فرمایا کہ جس وقت مولا علی کا وصال ہوا تو یہ قدبیت کا تاج سیدنا امام حسن کے سر پر رکھا گیا. سیدنا امام حسن کی شہادت کے بعد یہ تاج سیدنا امام حسین کے سر پر رکھ دیا گیا. فرمایا امام حسین کے بعد مریض کربلا امام زین العابدین کے سر رکھا گیا. فرمایا کہ امام زین العابدین کے بعد سیدنا امام باقر کے سر پر رکھا گیا. حضرت امام باقر کے بعد فرمایا کہ سیدنا امام جعفر صادق کے سر پر رکھا گیا. سیدنا امام جعفر صادق کے بعد سیدنا امام موسیٰ کاظم کے سر پر رکھا گیا. سیدنا امام موسیٰ کاظم کے بعد سیدنا امام علی رضا کے سر پر رکھا گیا. اسی طرح سیدنا امام تقی رضا, نقی رضا اور سیدنا امام حسن عسکری اور جن کو 12 امام شمار کیا جاتا ہے, امام مہدی علیہ رحمت کہ جن کا ولادت گویا کہ قرب قیامت کے قریب ہوگی اور وہ پیدا ہوں گے اور گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک سے ہوں گے, دجال کا خاتمہ کریں گے. تو فرمایا کہ حضرت قیوم الزمانی مجدد الفسانی جو بر صغیر کی ممتاز شخصیت ہے, علم کے اندر تصوف کے اندر ان کی کوئی مثال نہیں ہے. جو لوگ سلسلوں کا انکار کرتے ہیں آپ ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ چھپ چھپ کے اپنے نام کے آگے نقشبندی لکھتے ہیں. تو ہم نے کہا پھر سچے نقشبندی بن جاؤ, ایسے نقشبندی بن جاؤ جیسے خواجہ باقی بلّہ نے فرمایا ہے, ایسے نقشبندی بن جاؤ جیسا سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ہے, ایسے نقشبندی بن جاؤ کہ جس طرح کے حضور مجدد الف ثانی کا عقیدہ ہے ان کا نام لے کر اپنے آپ کو نقشبندی کہو اور یہ نقشبندی پھر کسی اور وزن پر چل رہا ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نقشبندی کہنے کا مطلب یہ کہ ان اسلاف کے عقیدے پر گامزن. مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد یہ تاج قدبیت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کے سرے مقدس پر دیا گیا. فرمایا کہ آپ سے لے کر امام مہدی تک جس کو جو فیض ملے گا طریقت میں اور جو ولایت سے سرفراز کیا جائے گا یہ سب دربار غوث اعظم سے ہی بٹے گا. یہ خود اب پھر یہ کہنا, اب آپ خود انداز لگائیے کہ قیوم الزمانی علیہ رحمت رضوان کس قدر معتقد ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے, اور وہ گویا کہ کیا فضائل اور مناقب یہاں پر گویا کہ ذکر فرما رہے ہیں. اس پر آپ ہماری ویب سائٹ پر یا باہر اسٹال پر ایک کیسٹ بھی لے سکتے ہیں, امتیازات مصطفیٰ اور سرکار غوث اعظم. اس میں سرکار غوث اعظم کے حوالے سے جتنی بات کی گئی ہے کہ جناب فلاں آپ سے افضل ہے, فلاں آپ سے افضل ہے, اس کا ہم نے بالکل بالتفصیل جواب اس کے اندر دیا ہے. مجدد الفسانی خود لکھتے ہیں کہ جب میں مجاہدات کی راہ طے کر رہا تھا شیطان میرے آڑے آ گیا اور مجھے دھوکہ دینے لگا. فرمایا میں نے ہر حربہ استعمال کر لیا لیکن میں شیطان سے جان نہ چھڑا سکا. ہوا یہ کہ میں نے آنکھیں بند کر کے بغداد کے سب کے شیخ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں استدعا کی کہ حضور آپ معاونت فرمائیے. فرمایا سرکار غوث اعظم نے وہاں سے کرم فرمایا, شیطان کا منہ کالا ہو گیا اور میں نے یہ منازل سلوک طے کر لی. تو آج جہاں قیوم الزمانی مجدد ہیں اور گویا کہ امام ربانی ہیں, یہ صدقہ سرکار غوث اعظم کا, یہ صدقہ سرکار غوث اعظم کا ہے کہ پیروں کے آپ پیر ہیں, یا غوث المدد اہل صفا کے میر ہیں, یا غوث المدد کہ جناب تمام اولیاء کاملین اسلاف کو گویا کہ وہاں رکھا گیا. پھر بھی اگر کوئی خوش فہمی میں ہو اور کہے کہ جناب یہ تو مجدد صاحب کی بات ہے, تو میں نے کہا چلو شاہ ولی اللہ اکیڈمی تو آپ نے کھولی, اب شاہ ولی اللہ صاحب کا عقیدہ سنیں. شاہ ولی اللہ صاحب علیہ رحمت ہم آپ نے فرماتے ہیں کہ رب کریم نے گویا کہ فیض نبوت جو ہے, جو جذب والا فیض, یعنی جذب ولایت میں اس کیفیت کو کہتے ہیں, اس دیوانگی کو کہتے ہیں کہ جب جوش دل میں پیدا ہوتا ہے رب کی محبت کا تو پھر جس طرح حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے میں پیچھے نہیں ہٹتے, اسی طرح وہ مرد قلندر اللہ کی راہ میں سب قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا, اس کو جذب کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ سرکار نے جذب حضرت علی کو عطا فرمایا
اور امت کے اندر راہ جذب کو کھولنے والے علی ہیں، امت میں راہ جذب کو کھولنے والے علی ہیں۔ یہ جذب کی تعریف کری شاہ ولی اللہ صاحب نے، اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے، آپ جانتے ہیں کہ کبھی تعریف سمجھ میں نہ آئے تو آگے ایک مثال دی جاتی ہے، مثال کے ذریعے بندہ تعریف سمجھ جاتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ تعریف انتہائی مشکل ہوتی ہے اور اس کا ادراک نہیں کیا جاتا، تو مثال اس لیے ذکر کی جاتی ہے تاکہ اگر طالب علم کے ذہن میں تعریف اس فن کی نہیں بیٹھ رہی تو مثال ایسی عام دے دی جائے کہ جس سے تعریف بیٹھ جائے ذہن میں۔ تو شاہ ولی اللہ مودودی سے دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ امت میں راہ جذب، فدائیت، ہر شے قربان کرنے کی جو نظیر اور ڈھیک ہے، جو مصطفیٰ کریم عطا فرماتے ہیں، اس کی ابتدا مولا علی سے کی ہے، اور فرمایا کہ راہ جذب میں اس دنیا میں کامل ترین شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب یہ نظریہ نقل کرتے ہیں، تو وہ محدث بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور اس دور میں تو ان کے نام پر درجنوں اکیڈمیاں بھی بن رہی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہو یا مجدد الفسانی ہو یا شیخ سہروردی ہو یا شیخ نقشبند ہو، سب ہی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ادب سے التماس کر رہے ہیں، اور بقول مجدد ربانی کے کہ جناب قیامت تک، یعنی جب تک امام مہدی کو گویا کہ پیدا نہ کیا جائے گا، اس وقت تک یہ عرصہ سرکار غوث اعظم کی غوثیت والا رہے گا۔ جیسے ہی امام مہدی اپنے اعلان مہدیت کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، پھر یہ فیض کا تاج لے کر امام مہدی کے سر پر دیا جائے گا۔ جس طرح کے چلتا ہوا آیا ہے حضرت امام علی سے، حضرت امام حسن سے، یہ چلتا ہوا آیا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ گویا کہ وہاں پر پہنچے گا۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، یہ تفصیل جو ساری آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش جو کی گئی، وہ اس حوالے سے کہ سیدنا محمود آلوسی علیہ رحمۃ الرضوان، جن کا مقام، جن کی قدر و منزلت، ہم نے اس حضرت کی قبر کو میں نے اس قبرستان میں بڑی تفصیل سے ڈھونڈا، ایک ایک قبر کو، میں سمجھا کہ طرح وہ ہماری طرح ہوگا کہ مرنے سے پہلے اپنے مریدوں کو لکھوا چکا ہوگا کہ بڑا خوبصورت قسم کا سنگ مرمر قبر پر رکھنا چاہیے، اور دیکھ اس قبر کا گنبد بہت بڑا ہے، میرا گنبد اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ میں سمجھا کہ ایسا کوئی ترانہ ہوگا، اللہ اکبر۔ جب میں گھومتا رہا، مجھے کہیں پر بھی، یہ گنبد کی نفی نہیں کر رہا، جو لوگ اہل نہیں ہے وہ اس کا شوق نہ رکھیں، جو لوگ اس کے اہل نہیں ہے، جو گنبد کے اہل نہیں ہے، جو مزارات کی اس قدر و قیمت، جس سے تمام قبروں میں ان کا مزار، اس لیے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اولیاء کی مزارات پر چادریں ڈالی جائیں گی تاکہ عام قبروں میں اور ان کی قبروں میں امتیاز پیدا ہو جائے۔ یہ ہمارے مودودی نے لکھا ہے، علامہ شامی نے لکھا ہے کہ ان کی قبروں پر چادر ہونی چاہیے، سرکار کی قبر شریف پر خود چادر موجود ہے، مسلم بخاری میں موجود ہے کہ ایک صحابی جب حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف پر چادر ڈلی ہوئی تھی۔ یہ نہیں کہ جو ہنس کر کہہ دیا جاتا ہے، کیا پیر صاحب کو کیا سردی لگ رہی ہے کہ جو معاذ اللہ چادر ڈالی جا رہی ہے؟ ہم نے کہا جیسا ذہن ہوتا ہے ویسی پیداوار اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر شرف مقام کے لیے دسویں صدی کا محدث علامہ علی قاری شاہ فرماتے ہیں کہ صالحین کی قبروں پر چادر اس لیے ڈالی جائے تاکہ عوام کی نظر میں امتیاز ہو جائے کہ وہ عوام کی قبر ہے یا اللہ کے صالح بندے کی قبر ہے، تاکہ اس کے قرب میں آ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کر سکے۔ حضرت گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے یہ وصیت یاد آئی محمود آلوسی علیہ رحمت کی، یقین کیجئے آج بھی بغداد شریف، اللہ عراق کو فتح نصیب فرمائے اور امریکہ کو وہاں ذلیل و خوار کرے، اور امریکہ کے ہم پلے جتنے رافضی خارجی ہیں جو وہاں پر غلبہ حاصل کرنا جا رہے ہیں، خدا اپنے حبیب کے کریم ان کو تنزل دیتے ہوئے نیست و نابود فرمائے، اور پھر ایک دفعہ پھر اہل سنت کا وہاں غلغلہ ہو کہ جس طرح غلغلہ ہمیشہ سے رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو ہم نے دیکھا کہ جناب وہاں پر موجود ہے، جب آپ سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر پہنچیں گے تو مزار شریف تین منزلہ بنایا گیا ہے، اور اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے ایک پرندے کی شکل میں، کہ منہ تو ظاہر نہیں ہوتا پرندے کا، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ پروں کے اندر مسجد ہے اور سر جو ہے اس کا وہ گنبد ہے، کیونکہ قریب میں قبریں اتنی ہیں اور اتنے زبردست انداز میں اس کے نقشے کو گویا کہ بنایا گیا ہے کہ ان قبروں کے فاصلوں کے درمیان سے ستون کو اٹھایا گیا ہے اور فضا کے اندر گویا کہ مسجد کو کھڑا کیا گیا ہے، ایک بڑا حسین منظر ہے۔ ہم نے جب قدمین شریفین کا نشان لیتے ہوئے جب میں نیچے آیا اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم نے جب تلاش کی تو جناب ہم سمجھے کہ کوئی بہت بڑی قبر ہوگی، ایسے معاملات ہوگے، لیکن وہاں پر جا کر دیکھا تو ایک قبر تھی جس پر ایک ٹوٹی ہوئی تختی لگی ہوئی تھی، جب ہم نے غور سے دیکھا تو اس پر لکھا تھا محمود آلوسی، اس پر لکھا ہوا تھا محمود آلوسی۔ تو آپ اندازہ لگائیے یہ جید علماء، کیا ان کو نہیں پتا تھا لا تشد الرحال کی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اولیاء کی قبروں پر جانے کا کیا مطلب اور مقصد ہے؟ لیکن مرتے وقت گویا کہ وصیت بیان فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا معروف کرخی کے قدموں میں گویا کہ دفن کیا جائے. اور یہ سیدنا معروف کرخی جن کا ذکر خیر یہاں پر ہو رہا ہے, یہ وہ شخصیت ہیں ان کے بارے میں علامہ شامی علیہ رحمت نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کے وہ مقبول و مستجاب بندے ہیں کہ اہل عراق کا یہ عمل رہا, علماء عوام کا نہیں, علماء اور اساتین کا یہ عمل رہا کہ جب بغداد میں بارشیں نہیں ہوتی یا جو بے اولاد ہوتے وہ جا کر سیدنا معروف کرخی کی مزار پر حاضری دیتے, فرمایا بارش کے لیے دعائیں کی جاتی تو خدا می برسا دیتا, اور گویا کہ بے اولاد جا کر وہاں دعا کرتے تو رب کریم نرینہ اولاد عطا فرما دیتے. یہ علامہ شامی نے لکھا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب تم تو قبر پوجی ہو, تو میں نے کہا یہ علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ عراق کے سارے فقہا اور محدثین اور علماء ان کا یہ عمل رہا ہے کہ جناب وہ سیدنا معروف کرخی کی مزار پر حاضری دے کر وہاں پر ایسی چیزیں خدا سے طلب کیا کرتے تھے جس کا امکان ہی ممکن نہیں ہے, اور خدا اپنے اس برگزیدہ بندے کی برکت سے اللہ مرحمت فرما دیتا تھا, اللہ گویا کہ عطا فرما دیتا تھا. تو یہاں پر یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو میں نے اس خواب کے حوالے سے پیش کی جو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یقول من رآنی فی المنام فسیرنی فی الیقظۃ, کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب مجھے جاگتے میں دیکھے گا. تو یہی علامہ محمود علوسی علیہ رحمت نے تفسیر المانی میں لکھا ہے جن کا تذکرہ جن کے ترجمے میں گویا کہ ہم رتب اللسان ہوئے اور یہ موضوع اتنا پھیل گیا, تو صالحین کا ذکر کرنا تمانیت قلب ہوتا ہے, اور قرآن کہتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کو قرار دینے والی چیز خدا کی یاد ہے, اور ہر وہ ذات کی یاد ہے جس کو یاد کرو تو تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے. اور دیکھیں ان کا تذکرہ اگر رات بھر بھی کیا جائے تو سیر و خون بڑھتا ہے, دراصل یہ خدا ان سے یاد آتا ہے, یہ خدا کے گویا کہ خدا کی خدمت کرتے کرتے یہ خدا کی یاد بن چکے ہیں. اب ان کا نام لینا خدا کو یاد کرنا ہے, یہ خدا کے ذاکر رہے, خدا کے ذکر میں ایسے ذاکر رہے کہ یہ مجسمائے ذکر بن گئے. اگر کسی نے غوث پاک کو یاد کیا تو در حقیقت اس نے خدا ہی کو یاد کیا ہے کہ جس نے اس بندے کو یہ کمال عطا فرمایا ہے وہ اس کا رب ہے. تو فضائل کو یاد کرنا یہ خدا ہی کو یاد کرنا ہے, کسی شے کی تعریف کرنا دراصل اس کے سامنے کی تعریف کرنا ہے. آپ کسی عمارت میں پوچھتے ہیں اور عمارت کو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ عمارت کتنی خوبصورت بنی ہے, تو دراصل اس کے بنانے والے کی تعریف ہو جاتی ہے. تو مصنوع کی تعریف دراصل سامنے کی تعریف ہوا کرتی ہے. تو یہ خدا کے ذکر کے ایسے ذاکر ہو گئے کہ خدا نے انہیں اپنا ذکر بنا لیا اور فرمایا کہ جو انہیں یاد کرے گا اس نے ہمیں یاد کر لیا. حضرت گرامی, تو علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھنے کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے, اس حدیث پر عقیدہ کیسا ہے دیکھیں, جیسے ہی بیدار ہوئے ویسے ہی ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے اور باہر کھڑے ہو کر اپنی ماں کی خدمت میں عرض کی, جو مسلمانوں کی ماں سیدہ میمونہ کی خدمت میں عرض کی کہ سیدہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ آئینہ مرحمت فرمائیے کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رخ زیبا کو دیکھا کرتے تھے. سیدہ میمونہ نے وہ آئینہ جب باہر بڑھایا, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے عنقریب وہ مجھے جاگتے میں دیکھے گا. فرمایا کہ جب آئینے کو اپنے منہ کے سامنے کیا تو آئینے کے سامنے جس کا منہ ہوگا چہرہ اسی کا نظر آنا چاہیے. فرمایا آئینہ میرے منہ کے سامنے ہے لیکن سرکار کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آ رہا ہے. تو فرمایا میں نے کہا کہ حق فرمایا میرے آقا نے کہ من رآنی فی المنام فسیرنی فی الیقظۃ او کما قال, جس نے مجھے نیند میں دیکھ لیا عنقریب وہ مجھے جاگتے میں دیکھے گا. تو یہ ایسی چیز ہے حضرت گرامی کہ جہاں پر گویا کہ اور خوابوں کے متعلق تو یہ معاملات ہیں, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار اور آپ کی گویا کہ زیارت سے متعلق سرکار نے خود فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, اس لیے کہ ولا یتمثلوا بالشیطان فإن الشیطان لا یتمثلوا بی, اس لیے کہ شیطان میری خواب مماثلت نہیں کر سکتا, میری مطابقت نہیں کر سکتا. رب کریم ہمیں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رخ زیبا سے منور فرمائے. یہ تو وہ حضرات ہیں کہ جنہوں پے در پہ دیکھا, جس طرح کہ امام سیوطی کے بارے میں کہ آپ نے خواب ہی میں نہیں 75 دفعہ جاگتے میں دیکھا ہے, اور آپ کے تقریباً ہر کتاب کے مقدمے میں یہ ترجمہ موجود ہوتا ہے. آپ نے جب آخری دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اپنی لائبریری میں بیٹھے ہیں آپ کو یوں لگا کہ صاحب نے مسند پر سرکار جل وغیرہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرا پورا جسم مرعوب ہو گیا, روب سے بھر گیا, میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کو بھی دیکھ رہا ہوں, پائے مقدس کو بھی دیکھ رہا ہوں, لیکن ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ کے رخ انور کی طرف نظر اٹھاؤں. میں نے سر جھکایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا السلام علیکم یا شیخ الحدیث, اے میرے حدیثوں کے استاد میں تمہیں سلام کرتا ہوں. تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور انا شیخ الحدیث، کہ دنیا تو مجھے شیخ الحدیث کہتی ہے کہ حدیثوں کا استاد ہے، حدیث پڑھانے والا، لیکن حضور آپ مجھے اسی سند سے یاد کر رہے ہیں کہ السلام علیکم یا شیخ الحدیث، کا حضور انا شیخ الحدیث؟ سرکار نے فرمایا نام انت شیخ الحدیث، ہاں تو میری حدیث کا تذکرہ کرنے والا ہے. علامہ سیوطی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دربار رسالت میں سر جھکا کر عرض کی کہ حضور اللہ مجھے بخش دے گا، جب آپ نے مجھے شیخ الحدیث کہہ دیا ہے تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ یہاں پر پتا چل رہا ہے کہ نیکیاں تو ہیں لیکن گناہوں سے ہمیشہ ڈرنا ہے. یہ ایسے پارسا یعنی بالکل آزاد نہیں ہو جانا ہے کہ خدا بخش دے گا، شفاعت ہو جائے گی، شفاعت ہوگی، میرے آقا شفاعت کریں گے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل کبائر کی بھی شفاعت کریں گے، اہل صغائر کی بھی شفاعت کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے باطن کو اتنا آزاد کر دیا جائے کہ گناہ کو پھر ہلکا سمجھنے لگے کہ جناب گناہ کرے گا سرکار بخشا دیں گے. سرکار کو بخشوانا حق ہے، جو سرکار کی شفاعت کا انکار کرے وہ ملحد و بے دین ہے. سرکار نے فرمایا کہ میں اہل کبائر صغیرہ نہیں اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کرواؤں گا اور صغیرہ کو بھی معاف فرماؤں گا. ایک نہیں متواتر روایتیں میرے امام کے رسائل کتابوں میں موجود ہیں، بازار میں موجود ہیں. میرے امام نے اس پر کئی احادیث، ایک رسالہ آپ کا شفاعت پر ہے جس پر 60 حدیث امام اہل سنت نے گویا کہ جمع فرمائی ہے. تو شفاعت سرکار کی حق ہے، اس کا انکار کرنے والا ملحد و بے دین ہے. سرکار کی شفاعت بالاذن بھی ہے اور بالمحبت بھی ہے. آپ کو اللہ جس کے بخشوانے کا حکم دے گا کہ محبوب اسے بخشواؤ، اس کے لیے میری بارگاہ میں سفارش کرو، تو سرکار اللہ کے حکم کے تحت اس کی سفارش بھی کریں گے، اور سرکار جس کی سفارش کریں گے تو اللہ اس کو محبت کے تحت قبول بھی فرما لے گا. اذن والی بھی شفاعت ہے اور وجاہت و محبت والی بھی شفاعت ہے. صرف اس لیے نہیں کہ سرکار کو اللہ جتنا کہے گا کہ بس ان 70 آدمیوں کو بخشوانا ہے تو محبوب ان کے بارے میں ذرا مجھ سے سفارش کر، تو سرکار ان کے بارے میں سفارش کریں گے، جس طرح بخاری کے اندر موجود ہے. تو گویا کہ ان کو بخش لیا جائے گا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس میں ایک رخنا نکالتے ہیں کہ سرکار شفاعت تو کریں گے لیکن وہ اللہ کے حکم کے تحت ہوگا. ہم نے کہا اللہ کا حکم عام ہے، اللہ خود کہے گا فلاں آدمی، فلاں عبداللہ نامی شخص ہے، محبوب اس کی سفارش ہماری بارگاہ میں کرو، سرکار کریں گے، وہ بخش دیا جائے گا. تو یہ تو شفاعت بالاذن ہے. لیکن میرے آقا کو اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ ولا سوف یوتیک ربک فتردا، محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے گا، سرکار کے ہر کام کی ضمانت دے دی گئی ہے، بشارت مرحمت فرما دی گئی ہے، تو اس اذن کے تحت آپ کے مقام قرب اور محبت کے تحت اگر میرے آقا کا دل کسی گناہگار امتی پر آ گیا تو رب کریم اسے بخش دے گا. بخشنا رب کریم کی مجبوری نہیں ہوگی، اپنے محبوب کے ساتھ محبوبی ہوگی، مجبوری نہیں ہوگی، وہ محبوبی ہوگی. سرکار جس پر ہاتھ رکھ دے اور کہے مولا یہ مجھ پر درود بہت پڑتا تھا، تو نے اس کا اذن تو نہیں دیا لیکن میں اسے محبت کرتا ہوں، تو اسے بخش دے، تو رب کریم اسے بخشے گا. لیکن رب کریم بخشنے میں مجبور نہیں ہے، اپنے محبوب کے رشتے کے بارے میں محبت والی شفاعت ہوگی. وہ جس طرح کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، کہ وہ کچا بچہ جو ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے، جو پیدا نہیں ہوا گر گیا، 4 مہینے کے حمل سے لے کر 9 مہینے کے درمیان ماں کے پیٹ سے جو حمل ساخت ہو جاتا ہے، وہ بچہ جو گر گیا، ماں باپ کے لیے ایک بڑی افسوس اور پریشانی کی بات ہوتی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا یہ بہت بڑی بشارت بھی ہے، صبر کرو اس کے اوپر. اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، روایت میں موجود ہے کہ جنت کے 7 دروازوں پر کھڑا ہوگا، ہوگا تنہا لیکن 7 دروازوں پر ہوگا. ہم نے کہا جناب ایک بچہ ہوگا وہ 7 دروازوں پر ہوگا، تو جناب اس کا 7 دروازوں پر حاضر ناظر ہونا شرک نہیں. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ لیا جائے تو یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ احادیث موجود ہے کہ ایک ہی بچہ 7 دروازوں پر کھڑے ہو کر رب کریم سے مخاصمت کرے گا، جھگڑا کرے، اللہ فرمائے گا وہ میرے فرشتوں یہ کون ہے جو جھگڑا کرتا ہے مجھ سے، چیختا ہے، پکارتا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے کہیں گے مولا یہ کچا بچہ ہے. اللہ فرمائے گا یہ کچا بچہ ہے تو یہ چاہتا کیا ہے؟ کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے اور میں جنتی ہوں، اور مجھے گویا کہ میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے اس کے ماں باپ مومن ہیں؟ کہاں. کہا ہے گناہگار؟ کہاں. اس کچے بچے کو کہو لڑو نہیں، اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ. تو مومن کا نطفہ اپنی محبت کے تحت شفاعت بالمحبت اپنے والدین کی کر سکتا ہے، تو سید المحبوبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر جب کرم فرمائے، آج یہ بچہ جو خدا کی بارگاہ میں شافع بن رہا ہے تو یہ سرکار کے صدقے بن رہا ہے. تو اگر میرے آقا کسی سے شفاعت بھی محبت کرے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو جناب ایک کچا بچہ، اگر پھر بھی مولوی صاحب نہ مانے تو نماز جنازہ کی دعا ان سے پوچھ لیجئے. نماز جنازہ میں یہ خود کہتے ہیں کہ شافعاں و مشفع، مولا میرے اس بچے کو میری سفارش کرنے والا بنانا. تو اللہ نے بولا تھا کہ یہ بنے گا یہ بنائے گا، بلکہ تم خدا سے کہتے ہو کہ مولا بنا دینا، جب تمہارا بچہ گویا کہ نابالغ مر جائے اس کے لیے تم نماز جنازہ میں یہ کہو کہ اس کو میرا سفارشی بنانا، خالی سفارشی نہیں، شافعوں و مشفع، ایسی سفارش کرنے والا جس کی سفارش تو سن لیتا ہے، مجبوری میں نہیں محبوبی میں سن لیتا ہے، تو گویا کہ شفاعت دل محبت ہے۔ تو میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ شفاعت حق ہے، اس کا انکار بل اجماع اہل سنت کے نزدیک بے دینی اور وہ شخص ملحد ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم گناہوں کو ہلکا سمجھ لیں، کہ میرے آقا نے گناہوں کی مذمت سے متعلق باتیں نہیں ارشاد فرمائی، تو میرا مقصد صرف یہ ہے۔ تو حضرت امام سیوطی علیہ رحمت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اتنی نیکیاں جو 75 دفعہ سر کی آنکھوں سے سرکار کو دیکھ رہے ہو، تو اس کی نیکی کتنی ہوگی سرکار جس کے مدرسے میں خود جلوہ گر ہو رہے ہو، تو یہ نیکی کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اللہ مجھے بخش دے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں بخش دے گا۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے تو گناہ بھی بہت ہے، کیا میری گناہوں کی سزا دی جائے گی یا سزا کو چھوڑ کر بخش دیا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا تو نے میری حدیث کی خدمت کی ہے، تیرے گناہوں کو خدا معاف کر دے گا اور بغیر خطا کے خدا تجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ امام سیوطی علیہ، یہ تسلسل سے بزرگوں کے خواب، اگر اس کو بیان کریں تو پورا مہینہ اس میں گویا کہ گزر جائے۔ میں صرف آخر میں یہاں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اور ہمارے بالاجماعی گویا کہ مسلم بزرگ شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے خاتم المحدثین فاضل بریلوی سے پہلے جو مجدد ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان، ان کا مقام اور شان دیکھے، ان کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ کمالات عزیزی فارسی زبان میں لکھی گئی، ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے جو سرکار کی امداد نصرت کے مخالف ہے، لیکن اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، آپ جائیے اردو بازار میں کمالات عزیزی اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے دہلی کی جامع مسجد میں آپ تراویح پڑھاتے تھے، رمضان کا وقت ہے، آپ نے رات کو سرکار کو خواب میں دیکھا۔ آپ اس فکر میں ہیں کہ اس حدیث کا مضمون کب بنے گا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتے میں دیکھے گا۔ فرمایا کہ آپ نے تراویح شروع فرمائی اور دوران تراویح آپ محراب سے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک شخص دروازے پر آیا، دروازے پر آیا اور بہت بڑی آواز میں کہا عبدالعزیز کہاں پر ہیں؟ تو کہا آواز اتنی بھاری بھرکم تھی کہ سارا مجمع مڑ کر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے وہ تو گئے ہیں، آپ کون ہیں؟ کہا میں ابو ہریرہ ہوں، کا رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کمالات عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت کی عظیم کرامت ہے، اللہ اکبر، جو دہلی کی اس مسجد میں سرزد ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ اولیاء کاملین کے ساتھ یہ تسلسل رہا ہے، یہاں تک موجود ہے کہ اولیاء ربانین میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر پلک جھپکنے میں رسول کریم کے چہرے کی زیارت نہ کریں تو اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ سمجھیں، یعنی وہ ولایت اور روحانیت میں اتنے اعلیٰ ہے کہ خواب تو خواب، وہ زیارت میں اتنے مشتاق ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر آنکھیں بند کر کے کھولیں تو سرکار کے چہرے کی ہمیں زیارت ہوتی ہے، اگر زیارت نہ ہو تو ہمارا ایمانیات میں اور روحانیت میں اتنا بلند مقام ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ یعنی اولیاء کاملین کا یہ درجہ اور یہ مقام، یہ شان ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ آپ پر گویا کہ جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اچھے خوابوں کے ذریعے ہوا ہے۔ وقت مختصر سے رہ گیا ہے، میں آگے تھوڑی سی تشریح کر کے آگے چلتا ہوں، اور یہاں سے یہ پتا چل گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا روپ لے کر شیطان نہیں آ سکتا۔ ایک بات یہاں پر حوالے کے طور پر پیش کروں اس شرط کے ساتھ کہ اس بات کو آپ آگے بڑھائیں گے دوسرے کی اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک شخص ہے جس کو ایک مذہب کے اندر بڑی اہمیت اور قدر دی جاتی ہے، ہمارے نزدیک قدر کی ذات سرکار کی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر اگر وہ جانے گا تو اگر ہم میں وہ نحیف کمزور بھی ہوگا تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو لہب چچا ہے لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی نہیں، آپ کی سنتوں کا متبع نہیں، اس کی زبان آپ کی تعریف میں نہیں چلتی، تو کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ لیکن حبش سے آنے والے سیدنا بلال ہے، نہ نصب سے تعلق ہے نہ شہر سے تعلق ہے، لیکن ان کا دل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے معمور ہے۔ آج یہاں پر کتنے بلال بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج مسلمان ان کے ناموں کو زندہ اور اپنے سر کا تاج انہیں جانتے ہیں۔ تو اصل شے عقیدت کی نہ نصب ہے نہ شہر ہے نہ برادری ہے، اگر فضیلت کا کوئی منب اور سچ چشمہ ہے اور فضیلت کا اگر کوئی مرکز و محور ہے تو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں کہ ان احادیث میں آپ نے سماعت کی، سارے بزرگان دین کے خواب آپ نے دیکھے، اور یہ احادیث میں سرکار نے واضح فرما دیا کہ شیطان میری شکل لے کر نہیں آ سکتا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي, شیطان میری مماثلت نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت میں بڑا مغموم ہوا جب میں نے ایک شخص کی کتاب پڑھی جس کو گویا کہ علمی دنیا کے اندر بہت بڑا نام دیا جاتا ہے, لیکن اتنی بڑی گستاخی میں سمجھتا ہوں کسی ہندو نے بھی نہیں کی ہوگی جو کی گئی ہے. کتاب میرے پاس موجود ہے, ابن تیمیہ اس کا نام ہے, نجد کے علماء اسے اپنا پیشوا سمجھتے ہیں, اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. اس کی کتاب ہے جی البصیرہ. کل وہ کتاب میں یہاں پر رکھ کر عبارت پڑھوں گا بھی, اس لیے کہ آج اچانک وہ خیال میرے ذہن میں آیا تو میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. کل قرض رہا مجھ پر, انشاءاللہ کل عبارت کتاب کے ساتھ پڑھتا ہوں. اگر آپ درس کے بعد تشریف لائیں تو میری لائبریری میں آئیے, میں آپ کو وہ کتاب بتاتا ہوں کہ جناب جس میں عبارت موجود ہے اس میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جناب شیطان لوگوں کو شرک کی طرف راغب کرتا ہے اور فرشتے لوگوں کو شرک سے جدا کرتے ہیں. کہا شیطان کبھی کبھی ایسا شعبدہ دھار لیتا ہے, ایسی شکل دھار لیتا ہے کہ لوگ شرک کی طرف آ جائیں, کیونکہ ان کو دشمنی مزارات سے ہے, تو یہ ساری انہوں نے خیالی پلاؤ جو بنایا ہے, یہ مزارات پر جانے حرام ہونے پر معاذ اللہ اس پر یہ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں کہ دراصل شیطان ایسی صورت دھار لیتا ہے کہ جس سے مومن شرک میں پھنس جاتا ہے. فرماتے دیکھو کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ کوئی زیارت کرنے والا قبر پر گیا اور اس نے دیکھا کہ جناب قبر پھٹ گئی اور اندر سے مردہ نکل گیا اور مردے نے بات کرنا شروع کر دی, تو فرمایا نہ مردہ قبر میں زندہ ہوتا ہے اور نہ وہ کچھ کر سکتا ہے, یہ شیطان ہوتا ہے جو انسان کی نظر بندی کر کے اس پر یہ سارے معاملات کرتا ہے. اپنی اس گند میں آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک لکھ گئے, کہتے ہیں کہ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ظاہر جب کسی کی قبر پر چلا جاتا ہے تو قبر کے اندر سے آواز آتی ہے یا قبر پھٹ جاتی ہے اور مردہ اندر سے نکل کر کہتا ہے انا ابراہیم انا عیسیٰ انا عبد القادر, اور الاعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اس رجیم اللعین نے یہ عبارت لکھی کہ وہ مردہ جو دراصل شیطان ہوتا ہے وہ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا انا محمد, لا حول, مل کر کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جتنی تبرع کیا جائے, جتنی لعنت کی جائے اس عبارت پر, میں سمجھتا ہوں کم ہے. حضرات گرامی, جو آپ کو عمرے میں آپ کے تعویذیں کاٹ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اے سی چالو کے نماز پڑھ لی بڑے مسلمان ہو گئے, یہ ان کا سب سے بڑا گرو اور بھگوان ہے. یہ لکھ رہا ہے کہ جناب قبر کے اندر سے شیطان آواز نکال کر, سرکار فرماتے ہیں ولا یتمثل بالشیطان, شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا. اور وہ معاذ اللہ مزارات کے بغض میں اتنا کہہ گیا کہ شیطان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مماثل بن جاتا ہے اور کہتا ہے انا محمد. یہ حال میں عمرے پر گیا تھا گیارہویں شریف میں, اور حرم میں میری ایک مجدی سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے کہا کہ ابن تیمیہ نے یہ بات کی ہے, خدا کی قسم خدا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, جواب کچھ نہ بن سکا کہ نبی آپ ہمیں عبارت بتائیے. میں نے کہا کتاب الوسیلہ اٹھا کر دیکھیے, اس میں یہ عبارت موجود ہے. اس وقت ان کی لائبریری میں وہ کتاب نہیں تھی, لیکن میں نے کہا کہ میں آپ کو کل پیش کرتا ہوں, کل آپ مقام ابراہیم پر مجھے ملے, میں اس لائبریری سے ڈھونڈ کر نکالتا ہوں. ورنہ آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں, یہاں پر آپ ہزار ہزار ریال میں لوگوں کو گویا کہ وہابی بنا رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرف پھیر رہے ہیں, تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ وہابی پہلے بعد میں بنائے, پہلے نبی کا عاشر بنائے, اور جو نبی کا چاہنے والا نہ ہو اس سے دور ہو جائے. خدا کی قسم ان کے تین علماء ساکت تھے, خاموش تھے, کوئی جواب نہ بن پڑا. کہ اگر یہ عبارت ہے تو یہ سخت ترین توحید ہے. میں نے کہا پھر آپ نے شیخ الاسلام کہہ کیسے دیا, اس کی کتابیں آپ نے پڑھی نہیں, اسے شیخ الاسلام کہہ دیا. تو یہ ابن تیمیہ رسوائے زمانہ اتنا بڑا شخص الاعوذ باللہ, کہ اس کی گستاخیوں کی بنا پر ہما وقت اس کو جیل میں رکھا گیا اور اسے مارا گیا, پیٹا گیا, یہاں تک کہ یہ بدبخت مرا بھی جیل کے اندر ہے. اور جس وقت اہل سنت کا گلغلہ تھا, دمشق کا رہنے والا یہ شخص ملک شام کے اندر مرا جیل کے اندر. یہ جیل کے اندر اس لیے نہیں گیا کہ یہ زانی تھا, شرابی تھا, چوریاں کرتا تھا. اس کو جب چھٹی ملتی جیل سے تو یہ ممبر پر آ کر سرکار کی کوئی نہ کوئی گستاخی کرتا, اور علماء جمع ہو کر فتویٰ دیتے اور حاکم کو مجبور کرتے کہ اس لائن کو اٹھا کر جیل میں ڈالا جائے, اور اس کو اٹھا کر جیل میں ڈالا جاتا. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو البدایہ والنہایہ جو ان کے شاگرد ابن کثیر نے لکھی ہے اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ ابن تیمیہ کی پوری زندگی جیل میں گزری, اور جیل میں اس لیے گزری کہ یہ ایسا لفظ بولتے تھے کہ جس سے سارے مسلمانوں میں انتشار کھڑا ہو جاتا تھا, اور مسلمان جانتے تھے کہ ہماری عقیدت اور ہمارا احترام دامن رسالت سے وابستہ ہے. آخری بات اس حوالے سے یہ پیش کر دوں کہ یہ تو ایک سخت ترین گستاخی جس پر وہ پوری زندگی, یہ فرقہ واریت نہیں حقیقت ہے. جو قوم اپنی تاریخ نہیں جانتی اس کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہو سکتا. میں اس حدیث کے آئینے میں، اس حدیث کی وضاحت میں بغیر کسی جذبات کے اور بغیر کسی مخمصے کے آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں کہ اتنی سخت ترین توہین، تو آپ پہ یہ فریضہ ہے، یہ حق ہے کہ کبھی آپ اس کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا ہوا دیکھیں تو آپ کی ایمانی غیرت ہی کہ آپ قلم نکال کے اس کو کاٹیں. اس لیے کہ جناب یہ شیخ اسلام کا، اسلام کا بزرگ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا گستاخ ہے؟ کیونکہ آپ کہیں گے جناب یہ کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، لکھنے دے دیا جائے. میں نے کہا میرا رب تو اپنے محبوب سے اتنی غیرت کرتا ہے کہ جب یہی ابو لہب اللہ کو گالیاں دیتا تھا معاذ اللہ، تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب اسی ابو لہب نے سرکار کو کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اس سے پہلے کہ سرکار کچھ کہتے اللہ نے پوری صورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب. اب یہ نماز میں پڑھیں گے تو یہ ڈانٹنا ڈپٹنا، اس کی مذمت کرنا، اس غصہ کی عبادت بھی بن جائے گا. یعنی اس نے سرکار کو ایک دفعہ تبن کہا، اللہ نے اسے اپنے کرام میں تبن کہا، اور قیامت تک اس کو تبن کہا جاتا رہے گا. تو یہ تو خدا کی غیرت ہے اپنے محبوب کے ساتھ کہ اس کی شان میں کوئی ایک دفعہ وہ شادی کرتا ہے تو خدا اس سے قیامت تک دشمنی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اور اپنے مخلوق کو یہ حکم دیتا ہے کہ جناب اس کے ساتھ معاملات اسی طرح کے کیے جائیں. ولید بن مغیرہ جو عام شخص تھا، لیکن جب اس نے سرکار کی گستاخی کر دی تو اللہ نے سورہ قلم کے اندر اس کے سارے عیب کھلا دی کہ ہم ماضی مشائن بن امین، یہ تو چغل خور ہے، یہ ناک چڑا کی بات کرتا، جھوٹ بولتا، یہ تو سب جانتے تھے. فرمایا اطل بعد ذالک زنین، محبوب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو حلال کی اولاد ہی نہیں ہے. قرآن کہتا زنین زنا، یہ تو زنین ہے، یہ تو زنا سے پیدا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے جو کسی کا عیب رکھے اللہ اس کے 70 عیب رکھے گا. سرکار فرماتے ہیں جو کسی کا عیب رکھے اللہ اس کے 70 عیب رکھے گا. اور یہاں اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیرے سامنے تجھے جادوگر اور تجھے تیری شان میں مغلظات رکھنے والا جو ہے یہ تو حلالی ہے ہی نہیں، اس کے تو اصل میں خطا ہے. تو اب آپ دیکھیں وہ خدا اور وہ اس کا نبی جو لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے، اس رب کی نسبت یہ ہے کہ وہ ستار ہے، وہ غفار ہے. لیکن جب اس کے محبوب کی طرف کوئی تانا کسا جاتا ہے تو ستاریت کا حق یہ ہے کہ اس کے عیب کو واضح کر دیا جائے، اس کے عیب کو واضح کر دیا جائے. تو ہم اتنے کوئی شریف، اتنے بڑے لیڈر اور اتنے بڑے بزرگ نہیں ہو گئے کہ ہم الیاذ باللہ اس مقام پر پہنچ سکے. رب کریم جس کو کسی کی پرواہ نہیں اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ دین کی طرف بھی آئے، لیکن جب اس کی محبوب کی شان میں اتنا گستاخی کر دی جائے تو پھر اسے اس بات کی اس کی قدرت کو پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے محبوب کا دفاع کرتے ہوئے آیتیں اتارنا شروع کر دیتا ہے، آیتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو حضرات گرامی یہ ترتیب ساری تاریخ اسلام کے اندر، یہ وہ ترتیب ہے جس میں اپنے آپ نے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا ہے. اور اس تسلسل کی آخری کڑی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وہ گستاخی ہوئی، اس کے بعد رجوع نہیں کیا گیا. آج پوری قوم، اگر میں کہتا ہوں یہ نام نہ لیں آپ اور انہی سے آپ جا کر پوچھیں کہ اگر کوئی شخص یہ لفظ کہے وہ مسلمان ہے، یہ خود کہیں گے کافر ہے. لیکن جب ابن تیمیہ کا نام آگے رکھیں گے کہاں پھر اس میں کچھ تعویل ہوگی، اس میں کچھ تعویل ہوگی، پھر اس میں جناب یہ بھی دیکھا جائے گا، وہ بھی دیکھا جائے گا، اور وہ بھی دیکھا جائے گا. ہم نے کہا یہودی یہی تو کرتے تھے، ارباب من دون اللہ، حق کو چھپاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ تم نے اللہ اور رسول کے سامنے اپنے مولویوں کو خدا بنا دیا ہے. جب ایک عام آدمی کے لیے آپ کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں تو ابن تیمیہ کو کوئی جناب کھجور سے آیا ہے یا کہیں اور سے آیا ہے کہ وہ اتنا مبرہ اور پاکیزہ ہے کہ جناب اس کے لیے تعویلیں ہوں گی، اس کے لیے وضاحتیں ہوں گی؟ تو چوری چوری ہے، فراڈ فراڈ ہے، گستاخی گستاخی ہے. اس کو چند صفحے پیچھے دیکھنے سے وہ کوئی پاک نہیں ہو جاتا، اور نہ کوئی سنسکرت کی عبارت ہے اور نہ کوئی ایسی عبارت ہے کہ جس کا کوئی حاصل نہیں، جبکہ حدیث موجود ہے کہ شیطان میری مماثلت نہیں کر سکتا. آخری بات جو میں عرض کر رہا تھا، اسلام کی حقانیت یہی ہے کہ اس کو گرانے والے اس میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آج تک یہ باقی ہے، یہ اس کی حقانیت ہے. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جو ایک بہت بڑے مورخ بھی ہیں اور مستند عالم بھی ہے فریق مخالف، ان کی کتاب ہے حکایت اولیاء، اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ ہمارے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی جب انہوں نے کتاب لکھی، جس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا تھا، ایک جھوٹ لکھا سرکار کے لیے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں مر کر مٹی میں مل جاؤں گا. آج تک پہلے تو انہوں نے عبارتیں بدلی، اب نکال دی ہے. تو ہم نے کہا یہ نکالی کیوں، بدلی کیوں، انہوں نے کیوں نہیں نکالی؟ اور صرف خالی نکالو گے یا کوئی حکم بھی لگاؤ گے؟ بات ٹھیک تھی کہ غلط تھی حضرت گرامی؟ لیکن پرانے ایڈیشن بھی ہمارے پاس موجود اور اس کی جو رد و بدل کی ہے وہ بھی موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گھٹیا الفاظ کہ میں ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، یہ کوئی قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ انبیاء کے جسم کو قبر نہیں کھاتی. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اسد الانبیاء فنبی اللہ حی، کہ اللہ کے نبیوں کے جسم کو خدا نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ زمین اسے کھائے، اس لیے کہ فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے. اور اسی طرح بے شمار غلط باتیں اس میں لکھی گئی. تو جب دہلی اور پورے ہندوستان کے اندر جو شاقان رسول تھے جو انگریز سے لڑ رہے تھے، انہوں نے جناب اس کتاب کا رد لکھا. اور جب مسلمان دو دھڑ میں بٹ گئے، کچھ اسماعیل دہلوی کی بات کرنے لگے، کچھ جناب پرانے علماء کے ساتھ ہو گئے، تو یہ اس وقت اسماعیل دہلوی صاحب بالاکوٹ کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں. تو جب یہ دہلی سے بالاکوٹ کی طرف نکل رہے ہیں، یہ میں نے نہیں لکھا، تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں جو اردو میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب جب وہ بالاکوٹ کی طرف جانے لگے تو علماء نے جو ان کے ہی ماننے والے تھے انہوں نے روکا اور کہا کہ دیکھیں ہمارا اصل دشمن انگریز ہے، اور حضرت جب آپ نے کتاب لکھی ہے نا تو اس میں مسلمانوں کے دو دھڑے ہو گئے ہیں، تو یہ کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے کہ آپ اس سے رجوع نہیں کر سکتے اور یہ بدلی نہیں جا سکتی. آپ اس کو بدل دیں نا، اس کو ختم کر دیں تاکہ مسلمان دوبارہ شیر و شکر ہو جائے، ایک ہو جائے، اتفاق اتحاد. آئیے جماعت میں آئیے اتفاق. ہم نے کہا اتفاق اور اتحاد اگر آپ کے بزرگوں میں ہوتا تو آج ہندوستان مسلمان ایسے ذلیل و خوار نہ ہوتے اور آج جہاد پوری دنیا کے اندر بدنام نہ ہوتا. حضرت گرامی کہتے ہیں کہ جناب حضور آپ یہ کر لیجئے. تو تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی صاحب نے کہا کہ ہاں ہاں ہاں، میں نے جو کتاب اپنی تقویت الایمان لکھی ہے نا اس میں میرا قلم تیز چل گیا. یہ ان کا لفظ ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میرا قلم تیز چل گیا، جو چیز شرک خفی تھی میں نے اس کو شرک جلی لکھ دیا. یعنی جو چیز شرک نہیں تھی اسے میں نے شرک لکھ دیا. تو حضور نکالو پھر، اتنی بڑی غلطی تم نے کی ہے. کوئی مستحب کے مسئلے میں، کوئی سنت کے مسئلے میں غلطی ہوتی تو ایک بات سمجھ میں بھی آتی. آپ نے ایمانیات میں غلطی کی ہے، جو مسلمان مسلمان ہے اس کو آپ نے کافر لکھا ہے. وہ پھر کہتے ہاں ذرا غلطی ہو گئی، جو مسلمان تھا میں نے اس کو کافر لکھ دیا، ایسا نہیں لکھنا چاہیے تھا. تو کہا نکالو، ختم کرو اس کو. تو کہتے ہیں نہیں نہیں، ضرورت نہیں ہے، لڑ جھگڑ کر سب صحیح ہو جائے گا. یہ لفظ موجود ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں. آپ جب اپنے معاملات سے متعلق باتیں کر سکتے ہیں تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. امت میں اتحاد کے لیے بات ضروری ہے. آج ہمارے کالج کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ جناب ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا ہندوستان کے سارے گانے سمجھ میں آ جاتے ہیں، محلے کی سیاسی لڑائیاں ساری سمجھ میں آ جاتی ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتا مولوی صاحب کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. میں نے کہا یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسلم کاف صحیح ہے یا مسلم نور صحیح ہے، جنرل مشرف جو آئے وہ ٹھیک تھے یا جناب نواز شریف جو اتر گئے وہ ٹھیک تھے، تو ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے. میرے دوست میرے بھائی، آئیڈیل اور مرکز بنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو، اور اس میں پھر سب کو پرکھا، اور جس کو دیکھ کہ جو اس کسوٹی پہ پورا ہو جاتا ہے وہی ٹھیک ہے. ریوڑا ٹھیک نہیں اور مجمع ٹھیک نہیں، اگر مجمع اس روش پر ہے تب ٹھیک ہے، ورنہ ایک بھی اس روش پر ہو تو وہ مجمع سے آلہ ہے. یہ عبارت جو لکھی گئی ہے کہ جناب لڑ جھگڑ کر سب صحیح ہو جائے گا، تو آپ خود جانیے امام احمد رضا نے لڑائی نہیں لگائی ہے. امام احمد رضا نے کوئی نیا دین نہیں نکالا. دین کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور گستاخی جن لوگوں نے کی ہے وہ اتنے ڈھیٹ رہے ہیں کہ آج تک کتاب چھپ رہی ہے اس میں کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے اگر کسی مسلمان کو کافر لکھ دیا، ہاں یہ تو ایک معاملہ ہوا ہے کہ جو کافر نہیں تھا میں نے اس کو کافر لکھ دیا ہے. تو کہا نکالو. کہا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تو میں جہاد پر جا رہا ہوں، یہ لڑائی جھگڑا ہونے دیجئے. لڑائی جھگڑا جب تک رہے گا تو لڑ جھگڑ کر سب صحیح ہو جائے گا. اس وقت علماء ربانی نے کہا کہ مولوی صاحب اگر یہ آپ کے ابا کی بات ہوتی نا تو لڑ جھگڑ پر جائیداد اور وراثت پر سودا ہو جاتا، یہ جناب رسول اللہ کی بات ہے. اور خدا کا جو بندہ ہے وہ اس میں مساہلت نہیں کرتا بلکہ خدا کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور قیامت تک تبت یدا ابی لہب و تب پڑھتا رہے گا، اور اتل بعد ازالی کا زنیم پڑھتا رہے گا، حق کو حق کہتا رہے گا، باطل کو باطل کہتا رہے گا. تو درس بخاری میں یہ حوالہ جو تشریح کے تحت آیا، یہ آپ اپنی فکروں میں مرکز بنائیں. مبلغ بن ہونے کی حیثیت سے، ایک مفکر ہونے کی حیثیت سے کہ آپ تاریخ اسلام کو تو سمجھے، یہ نہیں کہ ریموٹ لے کر جو چینل پر مولوی صاحب آ رہے ہیں آپ گویا کے اشارے سے ہر ایک کو سن رہے ہیں. پہلے آپ اپنا بھی تو کچھ معیار بنائیں، اپنے آپ کو تو بھی کسی نہج کی طرف ڈالیں، اپنے آپ کو کچھ اتنا مستعد تو کریں، اتنا بات کمال تو کریں کہ آپ کسی کے ہاتھ کا رومال نہ بن سکے، آپ کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہ بن سکے. اور وہ کب ہوگا کہ جب آپ اپنے دل میں سرکار کی محبت کو رچا بسا لیں گے اور اس کو مرکز بنا لیں گے. میرا یہ مقصد یہاں پر نہ فرقہ واری پھیلانا تھا اور نہ کوئی جوشی خطابت بتانا تھا. میرا مقصد بھی یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تبت یدا کو بیان فرمایا اور ولید بن مغیرہ کا رد کیا، اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اب آپ کا یہ فرض ہے کہ یہ بات آپ اپنے مجموع میں کریں, اپنے آفیسز میں کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ کریں, اور اپنے دوستوں کا شعور بلند کریں اور ان کی فکر بلند کریں, تاکہ ہر ہمارا مسلمان اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس کا خود اتنا کمال ہو کہ وہ تحقیق کر سکے, نہ کہ کسی مولوی صاحب کے ہاتھ کا رومال بن جائے, نہ کہ کسی کے ساتھ بستر اٹھا کے چلے تو اسی کو مقتدا کہہ دے, بلکہ اس کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے کہ جس طرح کہ ہمارا معیار ہوتا ہے کہ جب ٹماٹر لے رہے ہیں تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہونے کا ایک معیار ہے, تو عقیدہ اور امام کو قبول کرنا ہے تو اس کا بھی تو کوئی معیار ہوتا ہے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں حق پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور حدیث بخاری میں جو ہم نے یہ فکر بیان کی ہے سچے خوابوں کے بیان میں, رب کریم ہم نے جتنے تیرے صالح بندوں کا ذکر کیا ہے تمام کے فیضان کو ہمارے قلب پر جاری فرما, ہمارے قلب کو ایسا نرم کر دے کہ ہم کسی حسد, کسی تعصب اور کسی داخلی انتشار سے کی شمولیت کے بغیر تیرے محبوب کی ذات کو قبول کر سکے, ان کے صفات کو قبول کر سکے, ان کی بڑائی کو قبول کر سکے. عاشق رسول لکھنے سے عاشق رسول نہیں ثابت ہوتا, اس کے معاملات دیکھے جاتے ہیں, سنت پر عمل کرتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ عبداللہ بن ابی کی پگڑی نہیں تھی, اس کی داڑھی نہیں تھی, اس کا تہبند ٹخنے سے اوپر نہیں ہوتا تھا, سارا تو بظاہر سرکار کی طرح وہ عمل کرتا تھا لیکن اس کے معاملات درست نہیں تھے, اس کا عقیدہ درست نہیں تھا. تو حضرات گرامی عاشق رسول اگر کوئی ہے تو خدا پھر اسے ایسا بنائے جیسے بننے کا حق ہے, اور میرے محبوب کا رسول کا سب سے بڑا عاشق تو رب کی ذات ہے, اور سب سے بڑا محب وہ تو رب کی ذات ہے, اور اس کی غیرت تو ایسی ہے کہ جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے لیکن جب اس کے محبوب پر کوئی تانا کستا ہے تو پھر وہ برملا اس کی تردید کرتا ہے, پھر برملا وہ اس کی گویا کہ مذمت کرتا ہے, پھر اس کے گھر میں بھی اس کی مذمت ہوتی ہے, اس کے کلام میں بھی اس کی مذمت ہوتی ہے, اس کے بندوں کی زبان پر بھی اس کی مذمت ہوتی ہے. مولا کریم تمام کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, تمام کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا کریم ہمیں ایسی فکریں عطا فرما کہ ہم صحیح طریقے سے دوسرے مسلمان کی ہدایت کے لیے معاملات مہیا کر سکیں, اس کے لیے مولا کریم صحیح دائرہ منتخب کر سکیں, تیرے محبوب کی تعلیمات کو صحیح انداز میں وہاں پر پھیلا سکیں. مولا کریم ہماری جوان نسلوں کے اندر ایمانی شعور پیدا فرما, مولا کریم تیرے محبوب کی تبلیغ کے جذبے کا شعور عطا فرما, اور ہمارے جو بزرگ ہیں اور جو ہمارے معمر ہیں انہیں عافیت و راحت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. مولا کریم سیدہ عائشہ کا نام لیا گیا, مولا کریم اس درس کے اندر صحیح بخاری شریف کا ذکر کیا گیا, مولا کریم اس درس کے اندر امام سیوطی جیسی عظیم شخصیت سرکار غوث اعظم قیوم زمانی شیخ سرہندی کا نام لیا گیا, حضور سرکار غوث اعظم چار سارے ائمہ بالخصوص سرکار امام مہدی کا نام لیا گیا. مولا کریم تمام کے ناموں کی برکتوں سے ہمارا کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کوئی بات مزاج الوہیت اور تیرے دین کے مزاج کے خلاف ہو تو مولا کریم ہم اس سے معافی کے خواستگار ہیں, ہمیں معاف فرما. مولا کریم 1200 سال سے بخاری پڑھی جا رہی ہے, پڑھائی جا رہی ہے, اور تیرے محبوب خوش ہو رہے ہیں, امام سیوطی کو شیخ الحدیث کا لقب دے رہے ہیں. مولا کریم ان کے حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے ہمارے اس در سے حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے اپنے دلوں میں جو جائز مقاصد رکھتے ہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں مرحمت فرما, قبولیت کی نیت کرتے ہوئے کہ ہمیں استقامت ہوں اور ہم پابندی کے ساتھ درس بخاری میں شمولیت کر سکیں اور اس ذکر کو سن سکیں, یہاں تک کہ ختم بخاری کا وہ مرحلہ آ جائے, پھر وہ یادیں تازہ کی جائیں کہ بزرگان دین مشکلات کے حل کے لیے صحیح بخاری کو خدا کی بارگاہ میں کیسے پیش کرتے ہیں. ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بارگاہ رسالت میں تعریف کے جملے پیش کرتے ہوئے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے, هو الحبیب بلذی ترجا شفاعتو لكل هول من الأحوال مقتحم مولايا وآخر دعوانا الحمد.